رمضان ہم اسمان رضی الرحمن فاروقی سے کہ وہ آئے اور اپنے فاضلانہ خطاب کو نوازے. حضرات کا دوسرا نام بیدار ہوں گے تو میں بھی انشاءاللہ
دفاعِ صحابہ کے عنوان پر آپ سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا. اور اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو پھر ہم دعا کرتے ہیں. جو تھک گئے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. ماشاء اللہ. میرے بھائیوں, رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے. میں کوشش کروں گا کہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کروں. یہ کانفرنس دفاع صحابہ کے عنوان پر منعقد ہو رہی ہے. ایک عام آدمی اس عنوان کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے دفاع کی کیوں ضرورت پڑ گئی, اور لوگوں کو اسلام کا دفاع کرنا چاہیے, عام لوگوں کو رسول اللہ کا دفاع کرنا چاہیے. اسلام کے دفاع کی کیا ضرورت تھی, صحابہ کے دفاع کی کیا ضرورت تھی. آج کے دور میں عیسائیوں کی طرف سے, یہودیوں کی طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے ہیں. آپ نے اسلام کے دفاع کی کوئی کانفرنس نہیں رکھی. رسول اللہ کی ذات پر کئی لوگ حملہ کر رہے ہیں, تو آپ نے رسول اللہ کے دفاع کی کوئی کانفرنس نہیں رکھی. آپ صحابہ کے دفاع کی کیوں کانفرنس کرتے ہیں, اس کی کیا ضرورت ہے؟ صحابہ کا دفاع کس کو کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ آج صحابہ کا دفاع کرنے چل پڑے ہیں؟ صحابہ کا دفاع کس لیے ہوتا ہے؟ کیا 1400 سال میں بھی کسی نے صحابہ کا دفاع کیا جو آج آپ صحابہ کا دفاع کر رہے ہیں؟ یہ وہ عنوان ہے جو بڑی جامعیت رکھتا ہے. میرے بھائیو, میں اپنے مہربانوں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صحابہ کا دفاع حقیقت میں اسلام کا دفاع ہے. صحابہ کا دفاع حقیقت میں قرآن کا دفاع ہے. صحابہ کا دفاع حقیقت میں رسول اللہ کا دفاع ہے. صحابہ کا دفاع حقیقت میں محمد مصطفیٰ کی شریعت کا دفاع ہے. صحابہ کا ہم دفاع کیوں کرتے اس کی کیا ضرورت تھی کہ میں اور آپ مل کر آج حدثے کے کالے بلال کا دفاع کرتے ہیں؟ آج میں اور آپ مل کر حضرت سمیہ کا دفاع کرتے ہیں, حضرت ابو ہریرہ کا دفاع کرتے ہیں. میں اور آپ مل کر ابو بکر عمر کا دفاع کرتے ہیں. میں اور آپ مل کر آج عثمان علی کا دفاع کرتے ہیں. اس کی کیوں کیا ضرورت پیش آئی؟ میرے بھائیو, یہاں پر دو تین باتیں آپ کے سامنے رہنی چاہیے تاکہ آپ کو اس کانفرنس کے عظیم شان عنوان سے شناسائی حاصل ہو سکے. سپاہ صحابہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صحابہ کرام اسلام کے حقیقی گواہ ہیں, اسلام کے حقیقی سارے ہیں, پیغمبر کے پہرے دار ہیں, نبی علیہ السلام کا دفاع کرنے والے ہیں. پیغمبر کے دین کے لیے تپتی ہوئی ریت پر لیٹ کر نبی کا کہ دین کا پرچم بلند کرنے والے ہیں. پیغمبر کے لیے سب کچھ لٹا کر بچوں کو یتیم کرا کے, بیویوں کو بیوہ کرا کے, حویلیوں کو لٹا کر دین کو سینے سے لگانے والے ہیں. سپاہ صحابہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ آج انہی لوگوں کو, اسی جماعت کو جو جماعت کبھی بدر کے میدان میں, کبھی احد کے پہاڑوں پہ, کبھی حنین کی بستی میں, کبھی تبوک کے مارکے میں, کبھی انطاکیہ کے ساحل پر, کبھی روم کے جزیروں میں, کبھی افریقہ کے جزیروں میں, کبھی روڈس کی وادیوں میں, اور کبھی مصر کی بستیوں میں, اور کبھی عرب کے صحراؤں میں رسول اللہ کا دین لے کر اتری, پیغمبر کی شریعت لے کر پہنچی. آج اس ملک میں ان کی عزت خطرے میں ہے, ان کی معمول خطرے میں ہے, ان کے عظمت کو بچا لگانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی. میں 1400 سال پہلے جب یہ دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ ایک علاقے میں موجود ہیں اور صحابہ پہرا دے رہے ہیں, صحابہ نبی کا دفاع کر رہے ہیں, پیغمبر سے پتھر گرایا گیا صحابہ دفاع کر رہے ہیں, پیغمبر جنگوں میں گئے ہیں صحابہ دفاع کر رہے ہیں, پیغمبر مکے میں ہیں صحابہ دفاع کر رہے ہیں, نبی مدینہ میں ہیں صحابہ دفاع کر رہے ہیں, پیغمبر نے تلوار اٹھائی ہے صحابہ دفاع کر رہے ہیں, پیغمبر نے چوک میں کھڑے ہو کر اعلان توحید کیا ہے صحابہ دفاع کر رہے ہیں, پیغمبر کے اوپر کافر پل پڑے ہیں صحابہ دفاع کر رہے ہیں, پیغمبر کا مقابلہ کیسر و کسرا سے ہے صحابہ دفاع کر رہے ہیں, پیغمبر مشرکین مکہ کے مقابل کھڑے ہیں صحابہ دفاع کر رہے ہیں, ابو جہل نبی کو مارنا چاہتا ہے صحابہ دفاع کر رہے ہیں, عثمان نے پیغمبر کو گالیاں دی ہیں صحابہ دفاع کر رہے ہیں, مدینہ میں پیغمبر پہنچے مشرکین مکہ نے حملہ کیا صحابہ دفاع کر رہے ہیں, کبھی بدر میں دفاع کر رہے ہیں, کبھی عہد میں دفاع کر رہے ہیں, کبھی خیبر میں دفاع کر رہے ہیں, کبھی حنین میں دفاع کر رہے ہیں, کبھی شام میں دفاع کر رہے ہیں, کبھی حدیبیہ میں دفاع کر رہے ہیں, کبھی عشیرہ میں دفاع کر رہے ہیں, کبھی تبوک میں دفاع کر رہے ہیں, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کی 23 سالہ زندگی میں ہر لمحہ پیغمبر کے صحابہ نبی کے پہرے دار بن کر نبی کا دفاع کر رہے ہیں, اس دفاع کے جرم میں انہیں مارا گیا, انہوں نے دفاع نہیں چھوڑا, ان کو دفاع کیا گیا, انہوں نے دفاع نہیں چھوڑا, ان کے بچے یتیم ہو گئے, انہوں نے نبی کا دفاع نہیں چھوڑا, ان کی بیویاں بیوا ہو گئی, انہوں نے پیغمبر کا دفاع نہیں چھوڑا, ان کے کاروبار لوٹ لیے گئے, انہوں نے نبی کا دفاع نہیں چھوڑا, انہیں تلنے دیے گئے, نبی کا دفاع نہیں چھوڑا, ان کو مارا گیا, نبی کا دفاع نہیں چھوڑا, ستر ہوئے سہراؤں پہ لٹایا گیا, نبی کا دفاع نہیں چھوڑا, ابلتی ہوئی دیگوں میں گرایا گیا, نبی کا دفاع نہیں چھوڑا, میدے کی ہڈیوں پہ چڑھایا گیا, نبی کا دفاع نہیں چھوڑا, اور پتھر ان کے چہرے پہ مارے گئے, نبی کا دفاع نہیں چھوڑا, اور سمجھ جا کے ٹکڑے کر دیے گئے, نبی کا دفاع نہیں چھوڑا, زمینہ کی آنکھیں نکال دی گئی, نبی کا دفاع نہیں چھوڑا, لبینہ کی چمڑی ادھیڑ دی گئی, نبی کا دفاع نہیں چھوڑا, ایسی جماعت جب تک پیدائش پر چل کر محمد کا دفاع کرتی ہے, آج اس کو گالی پڑے میں اس کا دفاع کیوں نہ کروں, آج اسے برا کہا جائے میں اس کا دفاع کیوں نہ کروں, صحابہ کا یہ عشق ہے جس نے چوکوں میں گاؤں میں نپائے صحابہ کو اس جماعت کے دفاع پر مجبور کر دی,
جب پاکستان میں عرشے کے بلال
خدیجہ کو کافر کہا گیا، عمر فاروق کو شرابی کہا گیا، سارے صحابہ کو جہنمی کہا گیا، سب صحابہ کی عظمت نے مجھے مجبور کیا، حق نواز حضور کو مجبور کیا، ہم بھی چوک و چوراہوں میں کھڑے ہو کر ان کا دفاع کریں اور اس راستے میں بلا شبہ مارے جائیں کوئی پرواہ نہیں، ٹکڑے ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں، قاتلانہ حملے ہو کیوں کوئی پرواہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ ابن ربیع کی لاش محمد کی دفاع میں تڑپی، مالک کی لاش نبی کے دفاع میں تڑپی، جب نبی کے دفاع میں تڑپ گئے آج میری جماعت کا بچہ بچہ سب کچھ لٹا کر ان کا دفاع کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس دفاع کے ہمیں روک نہیں سکے گا۔
نعمان ایک صحابی ہے، حضور نے نعمان کو بلایا جنگ احد میں،
فرمایا دیکھو سعد ابن ربیع کو تلاش کرو، شاید تمہیں سعد کہیں ملے، اس کو میرا سلام کہو اور اسے کہو رسول اللہ نے تجھے بلایا. نعمان کہتے ہیں کہ میں لاشوں میں گیا تو میں نے دیکھا سعد ابن ربیع مجھے نہ ملا، مجھے یقین ہو گیا کہ سعد شہید نہیں ہوا، میں نے زندوں میں دیکھا تو سعد نہ ملا، پھر میں زخمیوں میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ زخمی پڑے ہیں اور ان کے جسم تڑپ رہے ہیں. میں قریب ہوا تو میں نے دیکھا کہ کئی آدمیوں کے نیچے سعد ابن ربیع بھی تڑپ رہا تھا. میں نے قریب جا کر اس کو اس کے اوپر سے لاشوں کو ہٹایا، اس کو نیچے سے نکالا اور نکال کر کہا کہ سعد تجھے رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے اور پیغمبر نے تجھے بلایا ہے. نعمان کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں میں چمک پیدا ہو گئی اور وہ زخمی شیر کی طرح اٹھنا چاہتا تھا. وہ بار بار اٹھتا تھا، پھر گر جاتا تھا، پھر اٹھتا تھا، پھر گر جاتا تھا. نعمان کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ پیغمبر نے تجھے بلایا ہے. وہ بڑا خوش تھا، حالانکہ اس کے جسم سے لہو کے فوارے نکل رہے تھے، اس کے منہ سے لہو بہ رہا تھا، اس کے آنکھوں اور چہرے سے لہو تھا، اس کے ہاتھوں سے لہو تھا، لیکن نبی کی بات سنی تو وہ چمک اٹھا، خوش ہو گیا. وہ بار بار اٹھتا تھا، پھر گر جاتا تھا. جب اس سے رہا نہ گیا، جب وہ اٹھ نہ سکا تو وہ گر گیا. اس نے کہا میرا آخری وقت ہے، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں، میرے نبی سے میرا سلام کہنا اور میرے پیغمبر سے کہنا، تمہارا نام لیوا آخری وقت میں دنیا سے چلا گیا. نعمان کہتے ہیں اس کی باتیں سنی، میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے. جب میں چلنے لگا، اس نے بازو پکڑ کے مجھے قریب کیا، میں قریب ہو گیا، اس نے میرا دامن پکڑ لیا اور دامن پکڑ کے کہا کہ نعمان دیکھنا، میری قوم کے سارے انصاریوں کو جمع کرنا اور جمع کر کے میرا پیغام دے دینا. انصاری جب جمع ہو جائیں ان سے کہنا کہ انصاریوں، تمہارا سردار دنیا سے چلا گیا اور اس کی آخری نصیحت ہے کہ میرے نبی پہ آنچ نہ آنے پائے. فیصل آباد کو سنیو، ضرور سنیو، یہ دفاع کا صحابہ کا انفرت ہے. لوگ پوچھتے ہیں کہ صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ آؤ، یہ ہے وہ بات، یہ ہے وہ عظمت جس کی وجہ سے میری جماعت کے بڑے بڑے لوگ ان اس صحابہ کے لیے شہید ہو گئے. مجھے دکھ نہیں ہے، مجھے غم نہیں ہے. حسن آباد قبر میں اتر گیا، ہاں اگر وہ پلاٹوں کے لیے مارا جاتا آج میں دکھ کا اظہار کرتا، اگر وہ پرمٹ کے لیے مارا جاتا اسار القاسمی شہید ہو گیا، اگر وہ پرمٹ کے لیے مارا گیا ہوتا تو آج ہمیں دکھ ہوتا. 65 جنازے قبروں میں اتارے، 65 لاشیں بچوں کی سپاہ صحابہ کے پرچم میں لپیٹ کر میں قبر میں اتار چکا ہوں. ہمیں دکھ ہے کہ وہ جدا ہو گئے، لیکن میرے بھائیوں جب میں دیکھتا ہوں کہ احد کے پہاڑوں پہ لاشیں تڑپ رہی ہیں محمد کی آبرو کے لیے، آج ان لاشوں کو ان صحابہ کو پاکستان میں کافر لکھا جا رہا ہے اور اس جماعت کی آبرو کے لیے، جب میرا کوئی کارکن زخمی ہوتا ہے تو میرا حوصلہ بلند ہو جاتا ہے. میں اس کارکن کی عظمت کو سلام کرتا ہوا، میں جرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس راستے میں میں مارا جاؤں کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ذبح ہو جاؤں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے اس لاش کو دیکھا ہے، اس تاریخ کو دیکھا ہے کہ سعد ابن ربیع نے تڑپتے ہوئے جسم کے ساتھ کہا تھا میری قوم سے کہنا کہ میرے نبی پہ آنچ نہ آنے پائے. جب نعمان کہتے ہیں میں نے یہ بات سنی، میں رو پڑا، روتا ہوا رسول اللہ کے پاس گیا، پیغمبر کو سارا واقعہ بتایا، نبی بھی رو پڑے، ہاتھ اٹھا کر فرمایا اے اللہ میں سعد سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جاتی. مسلمانوں، فیصل آباد کے غیور سنیو، شاداب کالونی کے مسلمانوں توجہ کرو. نعمان ابن ثابت کہتے ہیں، نعمان بن مکرم کہتے ہیں، بڑی قابل غور بات ہے، توجہ فرمائے. نعمان کہتے ہیں کہ یہ واقعہ تو گزر گیا، کئی دنوں کے بعد میں ابو بکر صدیق کے مقام کے باہر ایک سمندر کے باہر کھڑا ہوں، صدیق کے سینے پر ایک معصوم بچی کھیل رہی ہے. میں نے پوچھا ابو بکر یہ کس کی بچی ہے؟ ابو بکر نے فرمایا نعمان تجھے نہیں پتا یہ کس کی بچی ہے، یہ سعد ابن ربیع کی یتیم بچی ہے، اس لیے سنتا ہوں کہ اس کا آخری وقت تھا، اسے نبی کا خیال آیا، اپنی یتیم بچی کا خیال نہیں آیا. مسلمانوں مجھے بتاؤ، جس شخص نے اپنی لاش احد کے پہاڑوں پر بکھیر دی، خون بکھیر دیا، آج خمینی کہے سارے لالچی تھے، خمینی کہے سارے مطلب پرست تھے، خمینی کہے سارے کافر تھے، خمینی کہے سارے بے ایمان تھے، بتا میں سعد ابن ربیع کی عظمت کے لیے کیوں نہ لڑوں، میں نعمان کی عظمت کے لیے کیوں نہ لڑوں، میں حنظلہ کی عظمت کے لیے کیوں نہ لڑوں، میں بلال کی عظمت کے لیے کیوں نہ لڑوں، میں صدیق کی آبرو کے لیے کیوں
عمر کے لیے کیوں نہ لڑوں. میرا فرض ہے کہ جس جماعت نے محمد مصطفیٰ کے لیے جان کا نذرانہ دیا آج اس کے خلاف اگر خمینی بھوکے اس سے لڑوں, خمینی بھوکے اس سے لڑوں, نجفی بھوکے اس سے لڑوں, حکومت بھوکے اس سے لڑوں, ایران بھوکے اس سے لڑوں اور لڑتا ہوا تخت دار پہ چڑھا دیا جاؤں, لیکن میں ابو بکر کی عزت کے لیے لڑتا ہوا دنیا سے چلا جاؤں. اس سے سستا سودا کوئی نہیں. لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ تم صحابہ کے دفاع کی بات کرتے ہو, کیسے دفاع نہ کروں. ایک عورت ہے, 90 سال اس عورت کی عمر ہے, بوڑھی عورت ہے, عورت کے پہاڑوں پر اس کا جوان بیٹا لڑ رہا ہے, اس کا خاون بھی لڑ رہا ہے, اس کا بھائی بھی لڑ رہا ہے. ذرا توجہ کر, وہ لاٹھی پیش کی ہوئی مدینہ سے نکلی ہے. کیوں نکلی ہے؟ بیٹے کی وجہ سے نہیں, بھائی کی وجہ سے نہیں, شوہر کی وجہ سے نہیں. کسی نے کہہ دیا کہ رسول اللہ شہید ہو گئے, یہ بات غلط تھی لیکن اس کے کانوں میں آئی کہ نبی شہید ہو گئے. اس نے بڑھاپے کو نہیں دیکھا, اس نے ماں کی مانتا کو نہیں دیکھا, اس نے اپنے اپاہج ہونے کو نہیں دیکھا. لاٹھی پیشتی ہوئی مدینہ سے باہر نکلی, ایک آدمی نے کہا اما تیرا نام ام نے مارا تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں میرا نام ام نے مارا ہے. اس نے کہا تیرا باپ تیرا بھائی میدان جنگ میں شہید ہو گیا ہے. وہ زبان سے نہیں بولی, آگے بڑھی. ایک آدمی نے کہا تیرا نام ام نے مارا تو نہیں؟ اس نے کہا ہاں میرا نام ام نے مارا ہے. کہنے لگا کہ تیرا بیٹا میدان جنگ میں شہید ہو گیا ہے. ایک نے اور کہا تیرا خاون بھی شہید ہو گیا, لیکن وہ تو زبان سے نہیں بولتی ہے, آگے بڑھتی جا رہی ہے. کسی نے کہا سارا خاندان تیرا سوا کر دیا گیا, تو نہیں بولتی ہے. میرے بھائیو, اس نے یہ کہا کہ بیٹوں کی بات چھوڑو, بھائی کی بات چھوڑو, مجھے بتاؤ رسول اللہ کا کیا حال ہے. اور اس حفیظ چلتری نے کہا چلی دھوک نہیں پا جستجو حال کرنے کو, کسی اصلی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو. گئے تھے جنگ میں, اس کا برادر اور شوہر بھی نچاور کر دیے تھے, اس نے فرزندوں کے گوہر بھی ملے. ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو سنانی ہی سناتے جا رہے تھے خاتون اس کو, مگر اس کی دبا پر ایک ہی اس میں گرامی تھا, اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا, رسول اللہ کہتے ہیں یہی لب پر سوال آیا. لیکن ایک بات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ جب میدان بدر میں رسول اللہ تشریف لے گئے, نیچے بدر کا میدان ہے, مدینہ منورہ سے 70 میل دور مکہ کی طرف یہ بدر کا میدان ہے. میدان بدر پر آپ کے صحابہ نے قبضہ کیا, وہاں ایک ٹیلہ ہے, اوپر ریت کا ٹیلہ. حضور علیہ السلام اس ٹیلے کے اوپر تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا, حضرت سعد سے فرمایا کہ سعد میرا جی چاہتا ہے میں اس ٹیلے پر قیام کروں. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو آپ کا حکم ہے وہی ہماری رائے ہے.
حضور نے فرمایا میں ٹیلے پر قیام کرتا ہوں میرے لیے عریش بنایا جائے. عربی زبان میں عریش اس خیمے کو کہتے ہیں جس کی چھت نہ ہو اور جو لکڑی سے اور جناب یہ کھجور کے پتوں سے بنایا جاتا ہے. عریش ارد گرد ایک عریش بنایا گیا اور اس عریش میں پیغمبر داخل ہو گئے اور دروازے کے اوپر حضرت سعد کو مقرر کر دیا اور حضور نے فرمایا سعد میرے اس عریش میں میرے اس خیمے میں ابو بکر کے سوا کوئی داخل نہیں ہو سکتا بغیر اجازت کے. میرے اس خیمے میں ابو بکر کے سوا کوئی نہیں آ سکتا بغیر اجازت کے. اگر کوئی آ سکتا ہے تو وہ صدیق اکبر ہے. ساتھ فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا, حضور علیہ السلام خیمے میں چلے گئے, نماز عشاء آپ نے ادا فرمائی, کچھ دیر اور گزر گئی. ابو بکر فرماتے ہیں کہ کچھ دیر کے بعد میں آیا تو میں نے کیا دیکھا, آدھی رات کا وقت ہو رہا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا سردار سجدے میں ہے. میں نے کہا حضور نماز پڑھ رہے ہیں. ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا, پیغمبر سجدے میں تھے, کچھ دیر اور گزر گئی, پھر میں نے دیکھا کہ نبی سجدے میں ہیں. آدھی رات سے زیادہ وقت گزر گیا, پھر میں نے دیکھا کہ نبی سجدے میں ہیں, چاند کی چاندنی تھی. ابو بکر فرماتے ہیں کہ جب تہجد کا وقت ہوا تو پھر میں نے دیکھا نبی سجدے میں ہیں. میرے دل نے یہ کہہ دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پیغمبر علیہ السلام کی روح جب تیمسری سے پرواز نہ کر گئی ہو, کہیں ایسا نہ ہو حضور علیہ السلام اس حالت میں اتنی دیر کیسے ٹھہر گئے, مجھے خدشہ لاحق ہوا. ابو بکر فرماتے ہیں کہ جلدی جلدی میں خیمے کے اندر داخل ہو گیا اور میں پیغمبر کے قریب آ گیا. میرے دل نے چاہا کہ میں پیغمبر کے قریب ہو جاؤں, سنوں کہ پیغمبر سجدے میں کس حالت میں ہے. ابو بکر فرماتے ہیں کہ میں نے کیا دیکھا چاند کی چاندنی میں کہ پیغمبر نے اپنا سر پتھروں کے اوپر رکھا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے کنکریاں اور پتھر پڑے ہیں اور دنیا کے سب سے بڑے سردار کا سر وہاں پڑا ہے اور پیغمبر کے سر سے پگڑی اتر کر زمین پر گری ہوئی ہے اور پیغمبر نے یوں اللہ کے دروازے پر ہاتھ پھیلا رکھے ہیں اور رسول اللہ کی زلفیں ان پتھروں کے اوپر ہیں اور آپ کے آنسو سے وہ سارے سنگریزے تر ہو چکے ہیں اور پیغمبر کے آنسو بہتے جا رہے ہیں. ابو بکر فرماتے ہیں میں قریب ہو گیا کہ میں یہ سنوں کہ دنیا کا سب سے بڑا سردار اللہ کے دروازے پر کیا کہتا ہے, خدا کے دروازے پر کون سی دعا کرتا ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ جب میں قریب ہوا تو میں نے قریب ہو کر پیغمبر علیہ السلام کے منہ کے ساتھ اپنے کان لگانا چاہے تو میری حیرت کی انتہا رہی کہ دنیا کا سب سے بڑا سردار اللہ کے دروازے پر رو رہا ہے اور اس طرح روتا ہے جس طرح بچہ باپ کے سامنے روتا ہے. پیغمبر روتے ہوئے ایک لفظ کہہ رہے ہیں, میں وہ لفظ فیصل آباد کے سنیوں کو سنانا چاہتا ہوں, فیصل آباد کے غیور مسلمانوں کو سنانا چاہتا ہوں جو دنیا کے سب سے بڑے سردار نے سجدے کی حالت میں میدان بدر میں ادا فرمایا تھا. پیغمبر سجدے میں ایک دعا فرما رہے ہیں, اس طرح ہاتھ سجدے میں رسول اللہ کے اٹھے ہوئے ہیں اور اٹھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ. میرے بھائیو وہ منظر کتنا عجیب ہوگا کہ وہ سر جو معراج کی رات عرش پہ پہنچا تھا, وہ سر آج پتھروں پہ پڑا تھا, وہ سر جو عرش مولا کو عبور کر کے چلا گیا تھا, وہ سر آج سنگریزوں پہ پڑا ہے اور آنکھوں سے آنسو نکل کر وہ سارے سنگریزے تر ہو گئے ہیں. پیغمبر ایک ہی بات ساری رات اللہ کے دروازے پر فرما رہے ہیں, وہ لفظ سنو, وہ دعا سنو, وہ پیغمبر کے تاریخی الفاظ سنو, تمہیں پتا چلے ابو بکر کیا ہے, عمر کیا ہے, عثمان کیا ہے, علی کیا ہے, عائشہ کون ہے, صحابہ کون ہے. کیا الفاظ ہے, اللہم اللہم اے اللہ ان تولک ہذہ العصابہ, ہذہ العصابہ, عصابہ عصب سے ہے, عین صاد علی فرما, عین صاد علی فرما, عصب اس کا معنی جتھا, اس کا معنی گروہ, اس کا معنی طائفہ, اس کا معنی جماعت, اس کا معنی قافلہ, اس کا معنی وفد. توجہ کریں بھی توجہ, کیا کہتے ہیں, دنیا کے سب سے بڑے سردار نے سر فرش خاک پہ رکھا ہوا ہے اور ایک لفظ فرماتے ہیں, اللہم ان تولک ہذہ العصابہ, اگر اس جماعت کو, اس جتھے کو, اس گروہ کو اے اللہ آج تو نے ہلاک کر ڈالا, لا توبۃ فی الارض, اس زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی. توجہ کریں, ان تولک ہذہ العصابہ, اگر اس جماعت کو تو نے مٹا دیا تیری عبادت نہیں ہوگی. توجہ کریں, نبی نے یہ نہیں فرمایا اگر تو نے اے اللہ مجھے ہلاک کر دیا تو تیری عبادت نہیں ہوگی, یہ نہیں کہا, یہ کہا کہ اگر تو نے صحابہ کو ہلاک کر دیا تیری عبادت نہیں ہوگی، تیرا نام نہیں ہوگا، تیری بات نہیں ہوگی، تیری شریعت نہیں ہوگی، تیرا دین نہیں ہوگا. کیا مطلب ہے کہ اے اللہ یہ صحابہ میری کمائی ہے، یہ صحابہ میری کمائی ہے، یہ میری پونجی، یہ میرا سرمایہ حیات ہے. میں نے مکہ کے 13 سالوں میں دکھ اٹھا کر اس گلشن کو آباد کیا ہے، یہ میرا سرمایہ ہے. ان تہلک ہادی الاصابہ لا توبت فی الارض. اے اللہ اگر آج یہ صحابہ ختم ہو گئے، تیری عبادت نہیں ہوگی، یعنی تیری توحید کا پرچار نہیں ہوگا. یعنی کہا اگر مجھے ہلاک کر دیا تو تیری عبادت نہیں ہوگی. فرمایا اگر صحابہ نہ رہے تو تیری توحید نہیں ہوگی. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ نکلا کہ صحابہ باقی ہے تو تیری توحید باقی ہے، صحابہ باقی تیرا قرآن باقی، صحابہ باقی میری شریعت باقی، صحابہ باقی تیرا نام باقی. اور صحابہ باقی نہیں، نہ قرآن بچتا ہے نہ ایمان بچتا. مسلمانوں اس دعا کے بعد کوئی گنجائش ہے کہ صحابہ سے ہم صرف نظر کر لیں؟ صحابہ سے صرف نظر ہو سکتی ہے؟ بلند آواز سے اس جماعت کا دفاع کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس جماعت نے نبی کا دفاع کیا یا نہیں کیا؟ بلند آواز سے کیا نبی کا دفاع. اور خمینی کیا کہتا ہے؟ خمینی نے اپنی کتاب کشف اسرار میں لکھا کہ صحابہ کی پوری جماعت لالچیوں کی جماعت تھی. بلند آواز سے بلند آواز سے بلند آواز سے توجہ توجہ میری طرف توجہ فرمائیں میرے بھائیوں. خمینی کے پیشوا محمد بن یعقوب کلینی نے اصول کافی میں لکھا ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، 3 آدمیوں کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے. وہ نواز بلند مجھے بتاؤ مسلمانوں، ٹھہرو ٹھہرو مجھے بتاؤ، صحابہ کے خلاف یہ تحریریں تو پہلے بھی تھیں. آپ کہو گے کہ یار اب کوئی نئی بات ہوئی؟ توجہ فرمائیں، 11 فروری 1979 کو جب خمینی کا انقلاب آیا، اس کے بعد 13 زبانوں میں خمینی کی طرف سے صحابہ کے خلاف پوری دنیا میں 7.5 کروڑ ڈالر کا خرچہ کر کے پوری دنیا میں صحابہ کے خلاف لٹریچر چھاپا گیا، جن میں ابو بکر عمر کو کافر لکھا گیا. خمینی کی کتاب کشف اسرار کے 119 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ عمر اصلی کافر اور زندیق تھا، اور توجہ یہ وہ کتاب ہے، خیرے یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو میں نے وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کے سامنے پیش کیا تھا، اس وقت کے وزیر اعظم. آج جن کی حکومت گئے ہوئے 6-7 دن گزر گئے، وہ نواز شریف 28 ستمبر 1991 کو گورنر ہاؤس لاہور میں یہ خمینی کی کتاب کشف اسرار جب میں نے اس کے سامنے پیش کی، اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہم یہ کتابیں ضبط کریں گے، ان کتابوں کو ختم کریں گے. لیکن اس کے بعد سپاہ صحابہ نواز شریف کی مخالف کیوں ہوئی کہ ابو بکر عمر کو کافر لکھنے والی کتابیں اس ملک میں چھپتی رہی؟ وعدہ کے باوجود نواز شریف نے کوئی کتاب ضبط نہیں کی. آپ مجھے بتائیں کہ خمینی کی کتابیں جس میں ابو بکر کو قرآن کا دشمن لکھا گیا، عمر فاروق کو کافر لکھا گیا، عثمان غنی کو کشف اسرار کے 107 صفحے پر بدکماش لکھا گیا، ان کتابوں کے بعد آپ مجھے فیصلہ کر کے بتائیں اس لٹریچر کے بعد ہم کیا کرتے؟ ہم نے نواز شریف کے سامنے وہ کتابیں پیش کی، صدر پاکستان غلام اسحاق خان کو وہ کتابیں میں نے پیش کی، ہائی کورٹ کے ججوں کے سامنے، سپریم کورٹ کے ججوں کے سامنے، پاکستان کے اراکین اسمبلی کے سامنے وہ سارا لٹریچر ہم نے پیش کیا. آپ فیصلہ کر کے بتاؤ, جب ان کتابوں پر پابندی نہیں لگائی گئی, اس لٹریچر کو ضبط نہیں کیا گیا, تو ہم کیا کرتے؟ ہم وویلا نہ کرتے, ہم احتجاج نہ کرتے, ناموس صحابہ کا کاروان نہ نکالتے, ہم چوکوں چراہوں میں شیعہ کو کافر نہ کہتے, امت کا ایمان کیسے بچتا, مسلمانوں کا ایمان کیسے محفوظ ہوتا؟ سپاہ صحابہ صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے, پیغمبر کے صحابہ کی غلامی کرتے ہوئے, عظمت و تقدس کے لیے سب کچھ لٹا کر میدان میں اتری ہے. 2.5 سال پہلے یہ کتابیں ضبط ہو جاتی, یہ جھگڑا مٹ جاتا, یہ لٹریچر ضبط ہو جاتا, یہ جھگڑا مٹ جاتا. لیکن نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں ہوائی قلعے تعمیر کیے, اخبارات نے کہا کہ شیعہ کو کافر کہنے والوں کو پھانسی دو, کہیں کہا کہ شیعہ مسلمان ہے, کہیں کہا سپاہ صحابہ تشدد کر رہی ہے, دہشت گردی کر رہی ہے. ہم نے بار بار کہا اور نواز شریف صاحب ہم کوئی دہشت گردی نہیں کر رہے, یہ کتابیں, یہ خمینی کا لٹریچر, یہ غلام حسین نجفی کی کتابیں, ان کو ضبط کرو, ان کو کیمر کردار تک مصنفین کو پہنچاؤ. لیکن ہماری کوئی بات جب نہیں سنی گئی, ہم پھر چوکوں میں آئے, ہم بازاروں میں آئے, ہم نے احتجاج کیا, ہم نے وویلا کیا, ہم نے شور مچایا, ہم نے چیخنا شروع کر دیا, ہم نے دکھ کا اظہار کیا. اور جب یہ دکھ چوکوں چراہوں تک پہنچا, ہمیں کہا گیا یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو تم بتاؤ, اخبارات ہماری بات نہ سنے اور ریڈیو ہماری بات نہ سنے, ٹی وی ہماری بات نہ سنے, حکمران ہماری بات نہ سنے, بتاؤ صدیق کو کافر کہا جائے, کیا میں نہ چیخوں؟ ابو بکر کو کافر لکھا جائے, عمر کو کافر لکھا جائے, کیا میں نہ چیخوں؟ یاد رکھو تختیدار پر چڑھا جا سکتا ہے, صدیق کے دشمن کو مسلمان نہیں کہا جائے. میرے بھائیوں توجہ کریں, آج آج ٹھہر جاؤ, کیا کرتے ہو؟ تو یہ نعرہ مت لگاؤ, بے وقوف آ, یہ نعرہ تمہیں کس نے کہا؟ نواز شریف سے ہمیں اختلاف ہے, اور اختلاف اتنا واضح ہے کہ آج اگر نواز شریف اس ملک میں اقتدار پر نہیں رہا تو کئی آدمی کہتے ہیں اس نے موٹر میں شروع کیا, اس نے چینی ٹیکسیاں لوگوں کو دی, اس نے یہ کام کیا. میں کہتا ہوں نواز شریف یہ سارے کام ایک طرف, لیکن تو نے جو شریعت محمدیہ کا مذاق اڑایا, تو نے جو ناموس صحابہ کا مذاق اڑایا, تو نے جو سود کو تحفظ دیا, اس کا حساب تجھے ہر چوک میں دینا پڑے گا. پڑے گا دینا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب اپنی انتخابی مہم میں لاہور سے چلے ہیں, کراچی پہنچے ہیں, اب پشاور پہنچیں گے. یاد رکھو جس دن الیکشن کی تاریخوں کا اعلان ہوگا, شیڈول کا, سپاہ صحابہ اس کے پیچھے پیچھے ہوگی, یہ آگے آگے ہوگا. ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ یہ آگے آگے موٹر وے کندھے پر اٹھا کر ہوگا, اور ہم پیچھے پیچھے ناموس صحابہ کا بل اٹھا کر لے جائیں. ٹھیک ہے یا نہیں؟ آپ ہمارا ساتھ دو گے؟ دو گے ساتھ؟ اور میں صدر پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں, بابا جی تو اس ملک کے جہیز وچ نہیں آیا, یاد رکھا. ٹھیک ہے, یہ بات نہیں ہے کہ سپاہ صحابہ کوئی تیری ملازم ہے, یہ یاد رکھا. تم اگر مخلص ہو تو شریعت بل اور ناموس صحابہ بل کو آرڈیننس کے ذریعے نافذ کرو. ٹھیک ہے, نافذ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ایک منٹ لگتا ہے, ایک منٹ. اگر تم مخلص ہو اور اگر تم ناموس صحابہ بل اور شریعت بل آرڈیننس کے ذریعے نہیں لاتے تو ہم تمہیں بھی اسی صف میں کھڑا کریں گے. کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مجھے اس وقت نواز شریف نے خود کہا تھا ہم ایران سے مجبور ہیں, اور میں نے اس وقت بھی کہا, آج بھی کہتا ہوں, تم ایران سے مجبور ہو, ہم گنبد خضرا سے مجبور ہیں. میرے بھائیوں ہمارا اختلاف اصولی ہے, اصولی اختلاف, اصولی طور پر ہم چاہتے ہیں کہ ناموس سے صحابہ بل منظور کیا جائے, ٹھیک ہے, اور شریعت بل منظور کی جائے. نواز شریف صاحب کو آج بڑی تکلیف ہے کہ ان کی حکومت چلی گئی اور اس حکومت کو واپس لینے کے لیے کتنے آپ پاؤں مار رہے ہیں, مار رہے ہیں. میرے بہت سارے مہربان شاید اس جلسے میں بھی کہ جن کو نواز شریف سے ہمدردی, میں ان سے کہنا چاہتا ہوں ہماری کوئی ذاتی لڑائی نہیں, ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں, یہ یاد رکھ. ہم کہنا چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اپنی کرسی کے لیے اتنے تڑپ رہے ہیں, اتنے تلپلا رہے ہیں, لیکن آج سے ڈھائی سال پہلے جب پاکستان کے سارے علماء اور مذہبی جماعتوں نے ان کا ساتھ دیا تھا اور اس شرط پر ساتھ دیا تھا کہ شریعت بل لایا جائے گا, منظور کیا جائے گا, اس کے بعد وہ شریعت بل جسے سینٹ نے منظور کر لیا تھا, مولانا سمیع الحق کا پیش کردہ شریعت بل جسے سینٹ منظور کر چکی تھی, جب وہ شریعت بل نواز شریف کے دور میں آیا تو اس کی کوئی پرواہ نہیں کی, علماء کو دھکے دیے, مذہبی جماعتوں کو چھوڑ دیا. آج تیرے دھوکے میں ہم کیسے آئیں گے, آج تمہارے فریب میں کیسے آئیں گے. ہاں تو نے شریعت کا نام نہ لیا ہوتا, تو یہ کہتا کبھی میں شریعت کی بات نہیں کرتا, میں صرف موٹر وے کی بات کرتا ہوں, میں پیلی ٹیکسیوں کی بات کرتا ہوں, میں فلاں رکشے سائیکل رکشوں کو مٹانے کی بات کرتا ہوں, تو پھر اور بات تھی تیرے ساتھ حمایت کا وعدہ محمد مصطفیٰ کی شریعت پر تھا یا نہیں تھا؟ بتاؤ شریعت کہاں ہے؟ تم نے جو کچھ اسلام کے ساتھ کیا وہی کچھ تمہارے ساتھ بابے نے کیا, ٹھیک ہے, وہی کچھ تمہارے ساتھ, ٹھیک ہے. اور اگر بابے نے بھی اسلام کا کچھ نہ کیا تو بابے کے ساتھ وہی کچھ ہوگا بعد میں آنے والا کرے گا, ٹھیک ہے, ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بابا جی شریعت لاؤ گے تو تمہارا ساتھ دیں گے, نہیں لاؤ گے, نہیں لاؤ گے تو پھر ٹھیک ہے. اگلی بار کچھ دنوں کے بعد کریں, ٹھیک ہے نا, کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اس لیے کہ نئے نئے تحفے سامنے آ رہے ہیں, آ رہے ہیں نئے نئے تحفے, نہیں آ رہے ہیں. آصف زرداری بھی وزیر بن گئے, اور بھی کئی تحفے آ رہے ہیں. بابا جی تحفے سارے اکٹھے کر لا, تینوں کوٹھے پہ چڑھا کے یہ پوڑی نہ لا لی دساؤں بکری کی.
للکار ہے, للکار ہے, علامہ ضیاء الرحمان فاروقی,
الیکشن آ رہا ہے, سمجھو الیکشن آ رہا ہے, یہ نہیں آ رہا. پاکستان کا جو ایم ایل اے ایم پی ہے جس نے نمو سے صحابہ بل کی حمایت نہیں کی, چوکوں میں چوراہوں میں ہم اس کو ننگا کریں گے, کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اور جو شخص کھل کر شیعہ کے کفر کا اعلان کرے گا صرف اس ملک میں وہی کامیاب ہوگا. یہ پاکستان خمینی کے باپ کی جدید نہیں ہے, یہ سنیوں کا ملک ہے. اس کا ملک ہے پاکستان میں سنی انقلاب آئے گا اور دنیا کی کوئی طاقت اس انقلاب کا راستہ نہیں روک سکتی, روک سکتی ہے. میں بریلوی علماء سے کہوں گا, آل حدیث علماء سے کہوں گا, دیوبندی علماء سے کہوں گا, تمام مکاتب فکر سے کہوں گا کہ ابو بکر کی عزت کے لیے جمع ہو جاؤ, صحابہ کی ناموس کے لیے جمع ہو جاؤ, ٹھیک ہے, جمع ہونا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ کچھ لوگ ہماری مخالفت کر کے اگر شیعہ کو خوش کرنا چاہتے تو میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ یہ کام کبھی نہیں کرے گی, کہ تمہاری مخالفت کر کے دشمن کو خوش کرے, ہم اپنے دشمن کی چالوں کو بہت پہچانتے ہیں. آج کے دور میں خمینی کے انقلاب کے بعد اس ملک سے شیعہ کے اس انقلاب کے بعد بریلوی دیوبندی اختلاف 80% سے زیادہ حل ہو چکا, ہو چکا ہے یا نہیں؟ آج کل وہ جھگڑا نہیں. اگر آج کوئی آدمی بریلوی دیوبندی آل حدیث جھگڑا کھڑا کرتا تو حقیقت میں میں شیعہ کو خوش کرتا ہے.
حقیقت میں وہ کیا کرتا ہے؟
اور سپاہ صحابہ یہ غلطی کبھی نہیں دہرائے گا انشاءاللہ. سب کہو انشاءاللہ. اور پوری سنی قوم صحابہ کی ناموس کے لیے ایک جگہ جمع ہوگی. ہونی چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جو اس کا ساتھ دیں گے ہاتھ کھڑا کرے, دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ. آنے والے الیکشن میں ہمارا ساتھ دو گے؟ سنی انقلاب کا راستہ ہموار کرو گے؟ اور جو شخص شیعہ کے کفر کا اعلان نہیں کرے گا اس کا بھائی کاٹ کرو گے؟ دونوں ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو, دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ. یہ ایک ضروری اعلان سنو ہے. یہ ایران سے ایک تصویر چھپی ہے, یہ دیکھیں. یہ تصویر ایران سے چھپی ہے, ایران سے. اور یہ تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. یہ ایران والوں نے رسول اللہ کی تصویر چھاپی ہے. اس سے بڑی پیغمبر کی کیا توہین ہو سکتی ہے کہ اس شکل میں نبی کی. اور ایک اعلان, ٹھہرو ٹھہرو, ایک اعلان ضروری سنیں. یہ جو پچھلے دنوں یہاں کنونشن ہوا, اس کنونشن میں ایرانی سفیر آیا اور پھر حکومت کہتی تھی ایران شیعہ سنی تنازعات میں ملوث نہیں ہے. اگر ملوث نہیں تو تحریک جعفریہ کے اس کنونشن میں ایرانی سفیر کے آنے کا کیا مطلب ہے؟ میں ایرانی سفیر اور ان کے کونسلروں سے کہنا چاہتا ہوں کہ تم اپنی حدود میں رہو گے تو اس ملک میں رہو گے, ورنہ جو کچھ انجام ہوگا وہ آنے والا وقت تمہیں بتائے گا. ہم سب امنی نہیں چاہتے, ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں, پرامن احتجاج کہ اس ملک سے تمہیں ناپسندیدہ قرار دے کر نکالا جا سکتا ہے. تمہارا یہ حشر ہوگا کہ تمہیں ناپسندیدہ قرار دے کر اس ملک سے ہم نکلوائیں گے. نکلوانا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اور ایک اخبار جنگ اخبار جو سپاہ صحابہ کے نظریات سے جس نے جنگ کا آغاز کر دیا ہے اس کے ساتھ ہم بھی جنگ کریں گے, اس کے ساتھ ہم بھی اور یکم مئی کے بعد کریں گے. میں نے جنگ اخبار سے کہہ دیا ہے کہ یکم مئی تک اگر تو نے شیعہ نوازی نہ چھوڑی. دیکھیے پشاور میں کتنی بڑی ہماری کانفرنس ہوئی, لاکھوں کا اجتماع ہوا, لیکن جنگ اخبار میں کوئی خبر نہیں دی ایران اور شیعہ کو خوش کرنے کے لیے. یکم مئی تک ہم نے مہلت دی ہے, اور اگر یکم مئی تک اس نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو پورے ملک میں جنگ اخبار کا بائیکاٹ ہوگا. بائیکاٹ کرو گے؟ کرو گے بائیکاٹ. اور یہ پروگرام سن لیں, پہلے مرحلے پر ہم جنگ کے دفاتر کے آگے احتجاجی مظاہرہ کریں گے, اور اگر جنگ پھر بھی باز نہ آیا تو پھر پورے ملک میں جنگ اخبار کو چوکوں میں چلائیں گے. جنگ اخبار کو چوکوں میں, اور اگر پھر بھی باز نہ آیا تو پاکستان کی کسی گلی اور کسی سڑک پر جنگ اخبار فروخت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ یہ تین سٹیپ یاد رکھو گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.
صدیق نے کتنا بلند مقام پایا, صدیق نے کتنا بلند مقام